تیسواں پارہ ہم آغاز کریں. اللہ کا بہت شکر ہے 29 پارے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور سورہ نبا سے یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اس پارے میں 37 سورتیں ہیں جن میں سے زیادہ تر مکی ہیں سوائے چند سورتوں کے, جیسے سورہ بینہ, سورہ زلزال, سورہ نصر اور آخری دو سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ مدنی کہلاتی ہیں. باقی ساری کی ساری مدنی سورتیں مکی سورتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النبا, اور اس میں قیامت کا بیان ہے, اور ابتدا ہی میں ایمان بالآخرت کے حوالے سے جو مشرکین کی چہمہ گوئیاں تھیں اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان تین طرح کا ہے. ایک ایمان باللہ, اللہ کو مان لینا, اصل ایمان یہی ہے. تمام انبیاء کو اسی لیے بھیجا گیا کہ لوگ اللہ کو پہچان لیں. دوسرا ہے ایمان برسالت, یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بعض کو جو ہے وہ چن لیا اور ان پر وہی نازل فرمائی, وہ انبیاء کہلاتے ہیں, اور انہی میں سے بعضوں کو رسالت بھی اللہ تعالیٰ نے دی. تو یہ ایمان برسالت ہے, یہ قانونی لحاظ سے سب سے اہم ہے. لیکن انسان کے عمل کو درست کرنے کے لحاظ سے سب سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرت. جتنا ہمیں آخرت کا صحیح یقین ہوگا ہمارا عمل اتنا ہی صحیح ہوگا, اور جتنا آخرت کے بارے میں ہماری بد عقیدگی ہوگی یا ہم نے کوئی شارٹ کٹ تلاش کیا ہوا ہوگا تو اتنا ہی ہمارا عمل پیچھے ہوگا. تو اس لیے آخرت کا درست یقین یہ بہت اہم چیز ہے, اور یہ آخری پارے میں زیادہ تر صورتوں کا عنوان جو ہے ایمان بالآخرت ہے. تو آئیے ابتدا کرتے. ابتدائی پانچ آیات میں آخرت کے بارے میں جو چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون, اور جس کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں سوال کرتے ہیں. عن النبا العظیم, کیا اس عظیم خبر کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون, جس کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. اور بات یہی تھی کہ آپ ذرا امیجن کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے, اور قریش مکہ اپنے اپنے زندگی میں مگن تھے, جو سردار تھے وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے, جو غلام تھے انہوں نے اسی پر رضامندی کر لی تھی کہ بس زندگی اسی طرح ہے. لیکن اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدائیں لوگوں نے سنی, القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ, کھڑکھڑانے والی اور کھڑکھڑانے والی, اور تمہیں کیا معلوم کھڑکھڑانے والی کیا. الحاقہ تم الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ, اور شدنی, اور تم کیا جانو شدنی, اور یہ ہونے والی کیا ہے. تو یہ قیامت کے بارے میں جو آپ کی جو ہے شروع کے ابتدائی قرآن میں جو ذکر آ رہا ہے, اس نے پورے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا, اور لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, کیا مرنے کے بعد زندگی, کیا حساب کتاب ہوگا, کیا واقعی جنت جہنم ہے, کیا ہمیں اپنے ایک ایک کام کا حساب دینا ہوگا. تو اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے کہ یہ چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھیں, جسے بڑا عمدہ جو ہے مولانا حالی کہتے ہیں کہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوات حاضر, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیتوں کو سن کر گویا وہاں ایک جو ہے لوگوں میں آپس میں بات چیت شروع ہو گئی, اور لوگ جو ہے آخرت کے بارے میں باتیں کرنے لگے. جیسے آپ سوچیں کہ ایک تالاب ہے جس میں پرسکون پانی, اور بس جو ہے وہ پانی ٹھہرا ہوا ہے, لیکن کوئی اگر اس میں پتھر پھینک دے تو کیا ہوتا ہے کہ ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے اور لہریں اٹھنے لگتی ہیں. تو یہی کیفیت جو ہے اس ماحول میں ہوئی, اور لوگ جو ہے آپس میں چہمہ گوئیاں کرنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو فرمایا کلا سیعلمون, ہرگز نہیں, ان قریب وہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون, اور ہرگز نہیں, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. آگے جو ہے پھر آپ کہیں کہ قدرت باری تعالیٰ بطور دلیل قیام قیامت بیان ہو رہی ہے, اور تقریباً 10 دلائل دیے جا رہے ہیں قیامت کے حوالے سے. نمبر ایک, الم نجعل الارض مہادا, فرمایا کہ ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو فرش. نمبر دو, والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو میخیں. آج کے جیولوجسٹ سمجھتے ہیں میخ, آپ کو پتہ ایک بڑی سی کیل ہوتی ہے, جیسے یہاں پر بھی اس خیمے کو لگانے کے لیے بڑی بڑی کیلیں گاڑی گئی ہیں, اور اس میں آج کے جیولوجسٹ یہ جانتے ہیں کہ جتنا اونچا پہاڑ ہمیں باہر نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے 3 سے 4 گنا وہ زمین کے اندر دھسا ہوا ہے. بالکل اس طرح جیسے 2 تختوں کو ساتھ جوڑ کر اوپر کیل لگائی جاتی ہے, اسی طرح جہاں زمین کے 2 اسکیلز آپس میں مل رہے ہوتے ہیں وہاں پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے, اور انہیں آپس میں جوڑنے کے لیے پہاڑ استعمال کیے گئے.
تو بالکل میخوں والا انداز ہے. اسی طرح فرمایا تیسری دلیل وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑے جوڑے. یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی قدرت اور شان ہے کہ وہی ایک سر, دو ہاتھ, دو پاؤں, دو آنکھیں, ایک ناک, ایک منہ, لیکن ایک مرد ہے, ایک عورت ہے, ایک جیسے بھی ہیں اور فرق بھی ہے. جسمانی لحاظ سے بھی فرق ہے, نفسیاتی لحاظ سے بھی فرق ہے, جذباتی لحاظ سے بھی فرق ہے. تو فرمایا چوتھی دلیل وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور بنا دیا اس نے تمہاری نیند کو راحت کا باعث. اب پانچویں دلیل وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور بنا دیا رات کو پردہ پوشی کا ذریعہ. جس طرح لباس جسم کو چھپا لیتا ہے, اسی طرح رات کا اندھیرا ہر چیز کو چھپا لیتا ہے. نمبر چھ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اب بنا دیا اس اللہ نے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ, معاش کا ذریعہ. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, ساتویں دلیل اب بنا دی ہم نے تمہارے اوپر سات سخت, یعنی اشارہ آسمانوں کی طرف ہے, سات آسمان اللہ نے تہ در تہ جو ہے بنا دی ہے. نمبر آٹھ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, اب بنایا ایک چراغ جگمگاتا ہوا یعنی سورج. اور نوی دلیل وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا, اور اتارا ہم نے بادلوں سے پانی جو ہے زور سے برستا ہوا. دسویں دلیل لنخرج به حبا ونباتا, تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے سے اناج اور اسی طرح سبزہ. وجنات الفافا, اور گھنے باغات. ان یوم الفصل کانا میقاتا, یہ اللہ تعالیٰ کی دس کی دس قدرتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ وہ فیصلے کا دن آ کر ہے. جو اللہ اتنی قدرتوں کا حامل ہے, جس نے زمین و آسمان بنا دیے, یہ پورا نظام بنا دیا, وہ کیا قیامت برپا نہیں کر سکتا, وہ کیا انسان کو زندہ کر کے حساب نہیں لے سکتا. تو فرمایا ان یوم الفصل کانا میقاتا, بے شک حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن وہ مقرر ہے. آگے کیفیت آ رہی ہے یوم القیامہ کی. یوم ينفخ فی السور, جس دن پھونکا جائے گا سور. فتأتون افواجا, پس تم چلے آؤ گے گروہ در گروہ. وفتحت السماء فکانت ابوابا, اور کھولا جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا دروازے دروازے. اب یہ آیات متشابہات ہیں, الفاظ جیسے ویسے ہی ترجمہ ہو رہا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو قیامت آئے گی تو ہی کھلے گا کہ یہ کس طرح یہ بات سمجھائی گئی. فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت کی مانند. اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا, اور بے شک جہنم وہ گھات میں بیٹھی ہوئی ہے, جیسے شکاری گھات لگائے کے بیٹھا ہوتا ہے, شکار سامنے آتا ہے فوراً دبوچ لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ شیر وغیرہ یہ بھی گھات لگا کے بیٹھتے ہیں, جانور ذرا قریب آیا وہ فوراً جھپٹتے ہیں. تو اسی طرح کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ گویا جہنم بھی اسی طرح گھات میں. لِلطَّاغِينَ مَآبًا, سرکشوں کے لیے ہوگی وہ ٹھکانہ. لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا, اور اس میں پڑے رہیں گے برسوں, یعنی ہمیشہ ہمیشہ. حقب جو ہے ایک بہت بڑے زمانے کو کہا جاتا ہے, تو اس یہاں پہ اس کی بھی جمع آئی ہے احقابہ, یعنی بہت طویل عرصے اس میں پڑے رہیں گے. آگے مجرمین کا مزید انجام بیان ہو رہا ہے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, نہیں چکھیں گے اس جہنم میں نہ کوئی ٹھنڈک اور نہ پینے کی چیز. الا حمیما وغساقا, مگر گرم کھولتا ہوا پانی اور جو ہے زخموں کی پیپ. جزاء وفاقا, اور یہ جزا ہوگی ان کے اعمال کے برابر, جیسے دنیا میں برائیاں کرتے رہے تو یہ انجام ہوگا آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آگے اہل جہنم کے یہاں دو جرائم کا ذکر آ رہا ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا, یقیناً وہ امید نہ رکھتے تھے حساب, آخرت کی فکر ہی نہیں تھی, پرواہ ہی نہیں تھی, یہ خیال ہی نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ کو حساب دینا ہوگا. نام اعمال جو ہاتھ میں تھمایا جائے گا, اور جو اعمال کیے اس کا جو ہے جواب جو ہے وہ وہاں دینا ہوگا. اسی طرح دوسری بات وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, اور جھٹلایا کرتے تھے ہماری آیتوں کو جیسے جھٹلایا جاتا. تو آخرت سے غفلت اور اللہ کی آیات کو جھٹلانا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, اور ہر شے کو ہم نے شمار کر رکھا ہے کتاب میں. کوئی مجرم بھاگ کے در ادھر نہیں ہو سکتا, یہ سوچنا کہ کروڑوں اربوں لوگ آئے اور گئے اب کون کون یاد رہے گا, تو ایسا نہیں ہے. ایک ایک چیز کا شمار ہے, ایک ایک آدمی کا شمار ہے, کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. فما فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا, بس چکھو کہ ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے. آگے آیات 31 سے 36 تک انجام آ رہا ہے متقین کا. اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَ، اب بے شک پرہیزگار ہوں گے کامیابی میں. حدائق وعنابا، باغات میں اور انگوروں میں. وکوائب اترابا، اور نوجوان ہم عمر لڑکیوں میں. تو یہاں کوائب اور جو ہے نوجوانی کے لیے ہے، اترابا زیادہ تر ترب سے یعنی مٹی سے بنا ہے، اور جو ہم عمر بچے ہوتے ہیں مٹی میں ساتھ کھیلنے والے، تو یہاں سے ہم عمر کے الفاظ نکلتے ہیں. تو فرمایا وکاسن دیہاقا، اور پیالے ہوں گے چھلکتے ہوئے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ نہیں سنیں گے ان جنتوں میں نہ کوئی بہودہ بات اور نہ جھوٹ. جزا میں ربی کا عطان حسابا، اور یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے جو عطا کیا جائے گا حسب اعمال، اعمال کے حساب سے. آگے عدالت الہی کا منظر جو ہے کھینچا جا رہا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو رب ہے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یعنی رحمان. لا یملکون منہ خطابا، وہ نہ کر سکیں گے اس سے بات تک، تو بات کرنے تک کی جو ہے وہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور جس دن کھڑے ہوں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سب فرشتے صف باندھ کر. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اور نہیں بول سکے گا مگر وہی جسے اجازت دیں گے رحمان. وقال صوابا، اور وہ بھی کہے گا بالکل ٹھیک ٹھیک بات، ادھر ادھر کی کوئی بات جو ہے نہیں کر سکے گا. آگے اس پوری صورت کا خلاصہ آخری آیت میں آ رہا ہے. ذالک الیوم الحق، فرمایا یہی ہے وہ برحق دن، قیامت کا دن. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اور فرمایا پس جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ. آخری آیت میں اب حسرت کفار، اب یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم کون سا ٹھکانہ اپنے رب کے پاس پسند کرتے ہیں، متقین والا یا خدا خواستہ مجرمین والا. فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے ڈرا دیا تمہیں قریبی عذاب سے. قیامت کہاں دور ہے، یعنی کوئی اگر سائنسدان ہمیں کہہ دے کہ بھئی یہ سارا جیوسفیریکل اور یہ ساری جو سورج کا سلسلہ ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ایک ملین ایئر اور چلے گی کائنات، تو بھئی چلتی رہے، لیکن میں اور آپ کتنا زندہ رہ لیں گے؟ ہماری موت تو سر پر کھڑی ہے، ہمیں کون سے ایک ملین ایئر ملے ہیں. تو یہاں تو یہ کہ اگلی سانس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ آئے گی نہیں آئے گی. تو اس لیے جو ہے آدمی کو خیال کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ ہم نے ڈرا دیا ہے، خبردار کر دیا تمہیں قریبی عذاب سے. یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ، اور جس دن دیکھے گا آدمی جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، جو نیکیاں یا برائیاں کی ہیں سب وہاں جو ہے وہ حاضر پائے گا. ویقول الکافر، اور کہے گا اس دن کافر، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں ہوتا مٹی. اس کی اب بہت ساری تفاسیر ملتی ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ کافر کہے گا کہ کاش میں پھر دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جاتا، یہ موت نے جو مٹی میں ملایا تھا بس مٹی ہو جاتا، پھر اٹھایا ہی نہیں جاتا. بعض مفسرین نے رائے دی ہے کہ جانداروں کو اٹھایا جائے گا، جیسے سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو ان کا بدلہ دلوایا جائے گا، اس کے بعد یہ سب جو ہے جانور یہ مٹی ہو جائیں گے اور برابر کر دیا جائے گا. تو کافر بھی حسرت کریں گے کہ آج ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جاتا، اور کچھ سزا مل کر پھر مٹی ہو جاتے، یہاں تو مستقل کی سزا ہے. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں کافر سے مراد ہے شیطان، اور وہ بھی حسرت کرے گا کہ کاش میں بنا ہوتا مٹی سے، میں آگ سے بنا ہی نہ ہوتا، اور میں یہ اللہ کے آگے نافرمانی اور تکبر کرتا ہی نہیں، اور کاش کہ میں اللہ کی یہ نافرمانی کر کے برے انجام تک نہیں پہنچتا. بہرحال اس میں حسرت ہے ہر طرح کے کفار کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اس حسرت والے نتیجے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ النازعات، یہ سورہ عبس کا جوڑا مانی جاتی ہے، اور اس میں بیان ہو رہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، تو مضمون اس کا یہی ہے کہ بعثت بعد موت کا اقرار. اور شروع میں اس سورت کے جو ہے فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اور جیسے ابھی ذکر بھی آ گیا کہ قسمیں کھا کر جب بات کی جاتی ہے تو اس میں تاکید مطلوب ہوتی ہے، کہ اس میں امفیسس بڑھانا اور زور پیدا کرنا مطلوب ہوتا ہے. اور پھر وہ فرشتے بطور گواہ کے بھی ہیں کہ وہ جانتے ہیں انسانوں کو کہ کس قسم کے انسان ہیں. اور یہاں جو قسمیں آ رہی ہیں تو اس میں بیان ہو رہا ہے بعض جب فرشتے کفار کی جان قبض کرتے ہیں تو اندر ڈوب کر
اور پھر ان کے جسم میں پہنچ کر اور بڑی سختی سے کھینچ کر جان نکالتے ہیں. اور جب ایک مومن کی جان قبض کی جاتی ہے تو اسی طرح ہے جیسے پہلے زمانے میں مشکیزہ ہوتا تھا کہ اس کا بس ذرا سا کھولا بند اور پانی نکل آتا ہے, یا آپ کہیں کولر کا بس بٹن دبایا اور پانی نکلنے کے لیے تیار ہے, تو بالکل سہولت سے جو ہے ان کی روح نکلنے کا معاملہ آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابتدا میں چار قسمیں ہیں بلکہ پانچ آیات میں قسمیں آ رہی ہیں. فرمایا والنازعات غرقا, اور قسم ہے ڈوب کر روحوں کو نکالنے والے فرشتوں کی. والناشطات نشطا, اور قسم ہے بند کھولنے والے فرشتوں کی, یعنی پہلی آیت میں قسم ہے کفار کی روح قبض کرنے والے فرشتوں کی, اور دوسری آیت میں ایک مومن کی روح قبض کرنے والے فرشتوں کی قسم. والصابحات صبحا, اور قسم ہے تیزی سے تیرنے والے فرشتوں کی, یعنی اللہ کا حکم بجا لانے میں تیزی سے گویا وہ خلا میں تیر رہے ہیں. فالسابقات سبقا, اور پھر قسم ہے آگے بڑھ جانے والوں کی دوڑ کر, یعنی ایک دوسرے سے مسابقت ہے کہ پہلے ہم اللہ کے حکم میں کی بجا آوری کر لیں. فالمدبرات امرا, پھر انتظار کرنے والوں کی, یعنی اللہ کے حکم کا کہ اللہ کیا حکم دیتے ہیں. یہ ساری پانچوں کی پانچیں قسمیں کس پر ہیں؟ جواب قسم یہاں محذوف ہے کہ ان الدین لواقع, کہ بدلے کا دن واقع ہو کر رہے گا. یہ سارا جو نظام اللہ نے کیا ہوا ہے اور فرشتے جو ہے لگے ہوئے ہیں, ایک ایک بات نوٹ بھی ہو رہی ہے, انسانوں کی روحیں بھی قبض کی جا رہی ہیں, تو ایسے ہی نہیں ہے للٹم, بلکہ ایک بدلے کا دن آنے والا ہے اور جو کیا ہے اس کا انجام بھگتنا ہوگا. اور وہ دن کون سا ہوگا؟ اس کا قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے آج 6 سے 14 میں. فرمایا یوم ترجف الراجفہ, جس دن کانپے گی کانپنے والی, یعنی زمین پر شدید لرزہ ہو گیا, یہ نفقۃ الاولی کی طرف اشارہ ہے. تتبعہا الرادفہ, اور اس کے پیچھے آئے گی ایک اور, یعنی یہ نفقۃ الثانیہ کا ذکر آ رہا ہے. پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا, یہ پوری کائنات میں ایک عظیم ہنگامہ, پھر دوسری دفعہ اس کے بعد ایک تیز آواز سور کی ہوگی جس میں تمام جانداروں پر موت طاری ہو جائے گی. یقولون, اور بلکہ فرمایا قلوب یومئذ واجفہ, اور کئی دن دل اس دن جو ہے دھڑک رہے ہوں گے. ابصارہا خاشعہ, اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی شرمندگی اور ذلت اور خوف کے مارے. یقولون, اور وہ کہتے ہیں انا لمردودون فی الحافرہ, ان کا اعتراض بیان کیا جا رہا ہے کفار کا کہ ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں, یعنی مرنے کے بعد ہڈی ہڈیا ہو جائیں گے, کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اذا کنا عظاما نخرہ, کیا جب ہو جائیں گے ہم بوسیدہ ہڈیاں؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے قالو تلک اذن کرت خاسرہ, بلکہ انہی کی بات آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ایک بہت ہی خسارے والا لوٹنا ہوگا, یعنی یہ کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے بلکہ یہ استہزاء و مذاق اڑانا ہے کہ اول تو ایسا ہونا ہی نہیں ہے اور واقعی اگر ہو گیا تو بڑے ہی ہمارے لیے خسارے کا باعث ہوگا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, اب یہ نفقۃ الثالثہ تیسری دفعہ جو سورہ ہے اس کا ذکر آ رہا ہے, جسے نفقۃ القیامہ بھی کہتے ہیں. پس یقیناً وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی, ایک زور کی جھڑکی ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالصَّاحِرَةِ, بس یک یک وہ سب ہوں گے میدان حشر. ایک دفعہ کی سور پھونکنا ہے اور سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. آگے قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام آ رہا ہے جو ان کی فرعون کو دعوت اور فرعون کا انکار بطور عبرت کے. حل عطا کا حدیث موسیٰ, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہے آپ کے پاس حال موسیٰ علیہ السلام کا؟ اس ناداہ ربہ, جبکہ انہیں پکارا تھا ان کے رب نے. بالواد المقدس طوا, ایک مقدس وادی طوا میں. اذهب الى فرعون انه طغى, ان سے کہا تھا جائیے فرعون کی طرف, بے شک وہ بغاوت پر اتر آیا ہے, سرکشی پر اتر آیا ہے. فقل هل لك الى ان تزكى, اور پھر اسے کہیے کیا تم چاہتے ہو پاک ہونا, تزکیہ کرنا چاہتے ہو. واهديك الى ربك, اور میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب کی طرف راستہ. فتخشى, تو بس تم جو ہے اللہ سے ڈرو. فاراه الايه الكبرى, بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی فرعون کو جو ہے وہ, بس فرعون نے دیکھی جو ہے بڑی بڑی نشانیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی, اشارہ ید بیضا کی طرف اور عصا کی طرف جو سانپ بن جاتا تھا. فکذب وعصا, تو فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثم ادبر یسا, پھر واپس لوٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا ہوا, جادوگروں کو بلایا اس نے اور سارا معاملہ کیا. فحشرنا فنادا,
پھر اس نے سب کو جمع کیا پھر پکارا فقالا انا ربکم الاعلا, یہ سیاسی شرک کا ذکر آ رہا ہے, اور کہنے لگا کہ میں ہوں تم سب کا سب سے بڑا جو ہے رب. فاخذہ اللہ نکال الاخرہ, ہر دور میں جب اللہ حکومت دیتے طاقت دیتے تو وقت کے فرائین یہی آواز لگاتے ہیں. آج کے دور کا جو فرعون ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں ہوں سب سے بڑا, میری بات مانو, میری بات نہیں مانی تو پھر میں ایسی تیسی کر دوں گا, برباد کر دوں گا. یہی فرعون کا دعویٰ تھا, وہ بھی یہی کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ, تو فرمایا پس پکڑ لیا اس کو اللہ نے, نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, اور پھر عذاب میں آخرت کی اور دنیا کے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً, بے شک اس میں ہے عبرت, لِمَنْ يَخْشَى, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. آگے پھر آیات 27 سے 33 تک دلائل آ رہے ہیں وقوع قیامت اور حیات بعد الموت. اَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تمہارا بنانا زیادہ سخت ہے, ام السماء بناها, یا آسمان کا جس کو اس اللہ نے بنایا. ذرا غور کرو, اپنے آپ کو دیکھو, اس عظیم و شان آسمان کو دیکھو, کس کا بنانا مشکل لگتا ہے تمہیں؟ بھائی تم جیسے تو بنانا بہت آسان ہے اللہ کے, جس نے اتنی عظیم کائنات بنا لی. رفع سمکہا, پھر بلند کی اس آسمان کی چھت, فسواہا, اور اسے برابر کیا, وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا, اور تاریک کر دیا اس کی رات کو, وَأَخْرَجَ زُحَاهَا, اور نکال ظاہر کیا اس کے دن کو, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور زمین کو آسمان کے بعد اس اللہ نے بچھا دیا, اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا, اور نکالا اس زمین سے اس کا پانی, وَمَرْعَاهَا, اور اس کا چارہ بھی. تو پانی بھی زمین میں ہے, جو آسمان سے آتا ہے پھر زمین جو ہے وہ سمیٹ لیتی ہے پانی کو, اب یہ زمین سے چارہ بھی نکلتا ہے. والجبال ارساها, اور پہاڑوں کو اس نے خوب جمع دیا, متاع لکم ولانعامکم, ان ساری چیزوں میں سامان حیات ہے تمہارے لیے بھی, تمہارے مویشیوں کے لیے. تو زمین ہو پہاڑوں, یہ انسان کے لیے اور جانوروں کے لیے بہت بڑا سرمایہ حیات رکھتے ہیں. کیا کیا نعمتیں جو اللہ نے ان کے اندر رکھ دی. آگے پھر آیات 34 سے 41 تک جو ہے انجام آخرت کا بیان, وقوع قیامت کا ذکر آ رہا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى, پس جب آ جائے گا وہ بڑا حادثہ, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى, جس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ اس نے کوششیں کی, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى, اور سامنے لائی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے, فَأَمَّا مَنْ تَغَى, پس جس کسی نے سرکشی کی, فَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور ترجیح دی دنیا کی زندگی کو, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, یا بنجام فریقین ہے. تو فرمایا کہ جس کسی نے سرکشی کی اللہ کے حکم سے اور ترجیح دی دنیا کی زندگی کو, بس اسی کا ٹھکانہ ہے جہنم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, لیکن جو ڈرتا رہا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اس نے روکا اپنے نفس کو بری خواہشوں سے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, بس اس کے لیے جو ہے جنت جو ہے گویا اس کا ٹھکانہ ہے. آگے پھر قیامت کے دن کا علم صرف اللہ کو ہے, یہ بات واضح کی جا رہی ہے. آپ کہیں کہ منافقین کا بلکہ معترضین کا ایک سوال, اس کا جواب, یسألونک عن الساعة, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں, ایان مرساها, کہ کب وہ قیامت قائم ہوگی, فیما انت من ذکرہا, جواب دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کو کیا واسطہ اس کے ذکر سے, یعنی اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے, نہ فرشتوں کے پاس ہے نہ انبیاء کے پاس ہے, کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. تو فرمایا الی ربی کا منتہاہا, آپ کے ربی کے پاس اس قیامت کا انتہائی علم ہے, انما انت منذر من یخشاہا, یقیناً آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اس کو جو ڈرتا بھی ہے, یہ فریضہ رسول ہے. اب پھر زندگی بڑی مختصر ہے, اس پہ سورت کو ختم کیا جا رہا ہے. کأنہم یوماً یرونہا, گویا کہ وہ جس دن اس قیامت کو دیکھیں گے, لم یلبسوا الا عشیتاً او ضحاہا, تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا ایک صبح. تو اصل میں قرآن میں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں وقفے وقفے سے یہ بات آ رہی ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے ایک دن کے حوالے سے بہت مختصر لگی, ایک دن, بلکہ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ایک شام یا ایک صبح, یعنی ایک دن بھی پورا محسوس نہیں ہوگا. اس لیے علماء کا وہ قول میں دوبارہ دہرا دوں کہ
الدنیا یومن ولنا فیہا سومن، یعنی یہ دنیا ایک دن کے بارے ایک دن کے برابر ہے، زندگی کتنی بھی ہو 100 سالہ بھی مل جائے تو آخرت کے مقابلے میں ایک دن کے برابر ہے، اور اس میں ہمیں روزے دار ہونا چاہیے۔ روزے دار جیسے اللہ کے حکم پر کھانا پینا جنسی خواہش چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح یہ تھوڑی سی زندگی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، ایک روزے دار کی طرح یہ زندگی گزارے تو انشاءاللہ عید کی طرح قیامت ہوگی، تو وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہوگا، خوشی کا دن ہوگا، کیونکہ اس نے یہاں پر اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی۔
آگے پھر سورہ عبس ہے،
اور عبس کہتے ہیں چہرے سے اظہار ناگواری کو، تیوری چڑھانا یا ماتھے پر سلوٹوں کا لے آنا، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے ناگواری کا، پس منظر میں واقعہ ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے یہاں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ آ رہی، اور وجہ بھی یہ ہے کہ کہا آپ کو جا رہا ہے لیکن اصل میں مقصود جو ہے وہ یہ کفار ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ عتبہ تھا، شیبہ، امیہ بن خلف، اسی طرح ابو جہل اور دیگر سردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں معلومات لے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم وہاں تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا تھے تو انہیں اندازہ نہیں ہوا، اور وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے بھی وہ دین سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے دوبارہ سرداروں کی طرف رخ کرتے تو وہ دوبارہ آپ کو متوجہ کرتے اور کہتے کہ مجھے بھی وہ دین سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ تو بار بار جب اس طرح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ناگواری کا اظہار فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ ذکر آ رہا ہے جیسے ہم نے پہلے سمجھا تھا کہ انبیاء کی خطاؤں سے متعلق کچھ چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، انبیاء جو ہے معصوم ہوتے ہیں، معصوم کن معنوں میں ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اگر اجتہادی طور پر وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ اسی وقت کریکٹ کر دیتے ہیں اسے، اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھے وہیں پر جو ہے اس کا بتا دیا جاتا ہے یوں نہیں یوں کریں۔ اسی طرح یہ بھی سمجھیں کہ انبیاء کی خطائیں جانب خیر ہوتی ہیں۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ بڑے بڑے سردار ہیں یہ اسلام لے آئے تو عام مسلمانوں پر ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، اور آپ نے ترجیح دی کہ بھئی یہ غیر مسلموں تک بات پہنچ جائے، ان کا اسلام لانا یہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت یہ تو پہلے ہی مسلمان ہیں، تھوڑا انتظار کر لیں ان سے بعد میں بات ہو جائے گی۔ تو لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ جو ہے یہ خود آئے چل کر دین سیکھنے، آپ کو ان پر توجہ دینی چاہیے، یہ پہلے ہی اسلام سے بے رخی بدل رہے ہیں تو ان کی طرف، یہ بڑے بڑے سرداروں کی طرف آپ کو زیادہ التفات نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے سمجھا تھا کہ جو حسنات الابرار ہوتے ہیں وہ سیئات المقربین بن جاتے ہیں، یعنی کوئی عام آدمی اگر ایسا کرتا تو شاید اسے تنبیہ بھی نہیں کی جاتی، اور اکثر ہم بھی ایسے کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ایک بڑا آدمی ہے کوئی حیثیت والا ہے اسے زیادہ توجہ ہو جاتی تو اس میں، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اس لیے فوراً آپ کو ادھر جو ہے بتایا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے رب و رب لن تنزل والعبد عبد لن ترقى، رب رب ہی رہتا ہے چاہے کتنے قریب آ جائے، اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنے ہی اوپر چلا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بھی اللہ کے بندے، وہ کوئی خدائی میں شریک نہیں ہے، اس طرح ان کی شرک کی جڑ کٹ جاتی۔ تو ساری چیزوں کے ساتھ اب آئیے ان آیات کا ہم جو ہے مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس و تولى، یعنی چہرے سے اظہار ناگواری کیا اور رخ پھیرا۔ اب یہاں پر آپ پہلی آیت میں دیکھیں غائب کا صیغہ ہے، یعنی تھرڈ پرسن میں بات کی جا رہی ہے، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا کہ آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، آپ نے رخ پھیرا، بلکہ کہا تھرڈ پرسن میں کہا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک دلجوئی کا انداز ہوتا ہے، اور یہ اکرام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ملحوظ فرمایا۔ انجاءہ الاعمی، اور یہ ناگواری کس بات پر ہوئی کہ آیا ہے ان کے پاس ایک اندھا۔ وما یدریکا، اور آپ کو کیا معلوم، اب یہاں پر براہ راست خطاب ہے تو اس میں بھی ایک دلجوئی کا انداز ہے، یعنی اگر غائبی کے صیغے میں بات ہوتی رہتی تو یہ بھی ایک ناراضگی کا انداز ہوتا، تو یعنی ترک کلام کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت سے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ وما یدریکا لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ پاک ہو جائے اور آپ کی نصیحت سن کر جو ہے اپنی اصلاح کر لے. او یا ذکرو یا آپ یا وہ آپ سے نصیحت حاصل کر لے, آپ اسے سمجھاتے اور وہ آپ کی اس نصیحت سے متاثر ہو جاتا. فتن فعاہ ذکرہ, اسے فائدہ دیتی وہ نصیحت. اما من استغنا, تو جو کوئی بے پرواہی کرتا ہے. فانت لہو تصدہ, تو آپ اس کے لیے توجہ فرماتے. وما علیک اللہ یزکا, حالانکہ آپ پر کچھ الزام نہیں اگر وہ تزکیہ اختیار نہیں کرتے. واما من جاکا یسا, اور لیکن جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا. وہ ہوا یخشا, اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے. فانت عنہ تلاہا, تو آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں. تو یہ گویا ایک طرح کی تنبیہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہا کرتے تھے جب بھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہے ام مکتوم تشریف لاتے تھے تو آپ کہتے تھے مرحبا باللذی اعطا بنی اللہ من فی, کہ مرحبا وہ شخص کے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر عطا فرمایا. تو بہرحال یہ واقعہ پہلے بیان کیا گیا, اس پہ معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہیڈنگ ڈالی ہے کہ تبلیغ و تعلیم کے لیے اصول, اور وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے اہم اور مقدم ہے. تو غیر مسلموں تک اسلام پہنچانا, انہیں اسلام میں داخل کرنے پر مقدم کیا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کی اصلاح کا کام کیا جائے, ان کے تزکیے کا کام کیا جائے, اور ان کی دینی فکر میں پختگی کا کام کیا جائے. اکبر الہ‌آبادی کہتے ہیں بے وفا سمجھے تمہیں اہل حرم, اس سے بچو. دیر والے کا جدا کہہ دے یہ بدنامی بھلی. دیر کہتے ہیں مندر کو یا چرچ کو, تو اگر یہ غیر مسلم تمہیں کج ادا کہنے کہ تم نے زیادہ توجہ نہیں دی تو یہ بدنامی, اس سے بہتر ہے کہ اہل حرم مسلمان جو ہیں وہ سمجھیں کہ ان کی طرف توجہ نہیں ہے. آگے پھر آیات 11 سے 16 تک عظمت قرآن بزبان قرآن. کلا انہا تذکرہ, فرمایا ہرگز نہیں بلکہ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, بس جو چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے. فی صحف مکرمہ, بڑے عزت والے صحیفوں میں ہیں قرآن. مرفوعات مطہرہ, نہایت بلند قدر والے اور نہایت پاک صاف. بأیدی سفارت کرام برارہ, یعنی ہاتھوں میں ایسے لکھنے والوں کے جو بڑے نیک اور بڑے بزرگ ہیں, یعنی بڑی اکرام والے, بزرگی والے اور نیک ہیں. تو یہ فرشتوں کا ذکر ہے. اصل میں سافر کہتے ہیں کاتب کو, لکھنے والے کو سافر, اور اسی سے سفیر نکلا ہے, وہ قاصد کو کہتے تھے. اور یہاں پہ سفارہ, ایسے فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے جو اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لکھتے ہیں لوح محفوظ میں. تو بہرحال اس پر ایک روایت موجود ہے, امام مظہری نے اسے ذکر فرمایا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پھر اسے اچھی قرآت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایسا ماہر قرآن جو ہے وہ سفارتن کرام برارہ کے ساتھ ہوگا, یعنی وہ معزز فرشتے, بزرگی والے فرشتے جو قرآن کو لکھنے والے. اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی ہے غالباً, کہ آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کو پڑھتے ہوئے دشواری محسوس کرتا ہے اور پھر دقت سے پڑھتا ہے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے, ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا دقت اٹھانے کا. ہمارے لیے تو خیر قرآن پڑھنا آسان ہے کیونکہ اردو زبان کی الفابیٹس ہیں جس میں یہ قرآن ہے, وہی حروف تہجی ہیں. بلکہ اگر شروع میں بچوں کو قاعدے سے شروع کیا جائے تو اردو پڑھنا ویسے ہی ان کے لیے آسان ہو جاتی, لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ جاپنیز اور چائنیز اور یورپین مسلمان جب وہ اسلام لاتے ہیں ان کے لیے تو یہ بالکل الف بے سے وہ سیکھتے ہیں اور بڑی دقت سے پھر پڑھا جاتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کے لیے دوہرا انعام اللہ نے رکھا ہے, ایک تو پڑھنے کا, دوسرا اس مشقت کو برداشت کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سیکھے ہی نہیں پڑھنا, اٹک کٹک کے پڑھتے ہیں تو بس وہی رکھیں, بلکہ زیادہ مشق کریں اور سیکھیں. اس میں عمر کی کوئی خیر نہیں ہے, شرمانا نہیں چاہیے, بڑی عمر بھی ہو گئی ہے تو بھی کسی اچھے قاری کے ساتھ بیٹھ کر اور اپنے قرآن کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے دلائل برائے امکان قیامت آ رہے ہیں, آیت نمبر 17 سے 32 تک عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں قیامت کے لیے. فرمایا قتل الانسان, اور جو ہے برباد ہو انسان. ما اکفرہ, کہ وہ کیسا ناشکرہ ہے, اور پھر ناشکری کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں کہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جس پر وہ ناشکری کرتا ہے.
فرمایا من ای شئین خلاقہ، اور کس چیز سے اللہ نے اسے بنایا ہے، ذرا غور تو کریں، من نطفہ، ایک نطفے سے، خلاقہ فقدرہ، بس اللہ نے اس نطفے سے اسے پیدا کیا، پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اس کی تقدیر ٹھہرائی۔ اس لیے روایات میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت کہ چار چیزیں جو ہیں، جیسے ہم نے وہ سمجھی تھی بخاری مسلم کی روایت، کہ جب بچہ چالیس دن کے تین مراحل رحم مادر میں طے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ اس کے جسم میں اس کی روح کو پھونک دیتا ہے۔ اسی روایت میں آگے آتا ہے کہ پھر چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، نمبر ایک کہ اس کا وہ کیا کیا عمل کرے گا، نمبر دو اس کی عمر کتنی ہوگی، نمبر تین وہ کیا کیا رزق جو ہے اسے ملے گا، اور چوتھی بات یہ کہ اس کا انجام کیسا ہوگا، وہ نیک رہے گا یا بد رہے گا، یعنی خوش نصیب ہوگا بد نصیب ہوگا۔ اور یہ سب کچھ کیسے، کہ یہ اللہ کی پری نالج ہے، اللہ کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ بندہ اپنے اختیارات کا کیسا استعمال کر کے بالآخر اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو اللہ کو مستقبل کا پتہ ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی تقدیر لکھ دی جائے۔ البتہ تقدیر کے بارے میں زیادہ سوالات سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہماری عقل میں یہ آ نہیں سکتا۔ البتہ اتنا ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ معاذ اللہ سما، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹے نہیں ہیں، جب اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اختیار دیا تو اللہ نے دیا، اور پھر یہ نیکی اور برائی کرنے کا ہمیں اختیار ہے، اسی کا نتیجہ نکلے گا آخرت میں سزا اور جزا کے اعتبار سے۔ فرمایا ثم السبیل یسرہ، اور پھر راستہ آسان کر دیا ہم نے اس پر، ثم اماتہ، پھر ہم اس کو موت دی، فاخبرہ، اور پھر اس کو قبر میں رکھا۔ یہ بھی بڑی عزت کا معاملہ ہے، ورنہ بہت سارے حیوانات جب مرتے ہیں ان کے لاشیں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ چیل کوے نوچ کے کھا جاتے ہیں، درندے انہیں پھاڑ کھاتے ہیں اور ہڈیاں یوں ہی بکھری رہتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک انسان کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی اس کی تدفین کا ایک طریقہ سکھایا ہے، اور ہم پڑھا ہے سورہ مائدہ میں کہ کس طرح جب پہلا انسان مرا تھا، قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا تھا، تو سمجھ نہیں آ رہا تھا لاش کا کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اس نے زمین کو ریت کر بتایا کہ اس طرح جو ہے دفن کرو بھائی کی لاش کو۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب چاہے گا وہ اللہ تو اس انسان کو دوبارہ کھڑا کر دے گا، یعنی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کلا لما یغزی ما امارہ، ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے تعمیم نہیں کی اس کی جو اسے حکم دیا گیا تھا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، تو پہلے دلیل انفسی کے بعد اب دلیل یا آپ کے دلائل آفاقی آ رہے ہیں، اور کہا کہ بس غور کرنا چاہیے انسان کو اس اپنے کھانے کی طرف۔ انا سببنا الماء صبا، کہ ہم نے برسایا پانی کو اوپر سے، ثم شققنا الارض شقا، اور اب یہ پانی کی برکات آگے آ رہی ہیں، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو جیسے کہ پھاڑا جاتا ہے، کہ پانی جو ہے زمین کے اندر تک سرایت کر جاتا ہے۔ اور فرمایا فامبتنا فیہا حبا، بس ہم نے اگایا اس زمین میں سے اناج، وعنباً وقصباً، اور اسی طرح انگور اور ترکاریاں، وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، وفاکہ وابا، اور میوے بھی اور گھاس بھی، متاع لکم ولانامکم، یعنی یہ سر و سامان ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے، اناج اور زیتون اور کھجور اور یہ میوے یہ انسان کھا لیتا ہے، اور جو گھاس پھوس باقی رہ جاتے ہیں پودے وہ مویشی کھا لیتے ہیں، تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فائدے کی چیزیں بنا دی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب آپ کہیں یوم قیامت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، بس جب برپا ہوگا کانوں کو پھاڑ دینے والا شور، یہ صاخہ کہتے ہیں بہت زور کے شور کو، بہت تیز آواز کو، یوم یفر المرء من اخیہ، اب رشتے ناطوں کی حقیقت بیان ہو رہی ہے، اور ادنا سے اعلیٰ کی طرف جو ہے وہ لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِي، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، اور اپنی بیوی سے اپنے بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، ہر شخص کو جو ہے وہ اس دن ایک ایسی کیفیت ہوگی، شَأْنُ یُغْنِی، یعنی ایک ایسی کیفیت پیش آئے گی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، ہر ایک کو نفسی اپنی اپنی پڑی ہوگی، اب ماں باپ بیٹے کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہی اولاد ہوتی ہے جس کے پیچھے آدمی کیا کچھ نہیں کر لیتا۔ اب میں بھولتا نہیں ہوں ایک واقعہ اخبار میں پڑھا تھا
چند سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو اسکول سے گھر لے جا رہی تھی، ریلوے لائن قریب تھی، بچے نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ گیا، سامنے سے ٹرین آ رہی تھی اور ماں نے بچے کو بچانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ٹرین کی لپٹ میں آ گئی اور جو ہے وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ لیکن آپ غور کریں خواتین کتنا ڈرتی ہیں ٹرین سے، گاڑی سے، سوئی تک سے ڈرتی ہیں، لیکن بچے کی اتنی شدید محبت ہے کہ ماں دیکھ رہی ہوگی ٹرین آ رہی ہے اور ظاہر ہے اسے اپنا جان کسے پیاری نہیں ہے، لیکن بچے کی محبت اتنی غالب آئی کہ اس نے بچے کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں، کس طرح کچھ بھی ہوگی ٹرین کے نیچے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ یہی والدین ہیں قیامت کے دن جو ہے وہ اولاد کو نہیں پوچھے ہوں گے، ذرا سوچیں کبھی کہ کیا وجہ ہے، اتنا بڑا فرق کیوں آ رہا ہے؟ دنیا میں جان لگا رہے تھے اور آخرت میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تکلیف ہے عارضی، یہاں پر موت ایک دفعہ ہی آنی ہے نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہونا تھا کہ ٹرین کچل دیتی، موت آ جاتی، بس ختم ہو گئی زندگی، لیکن آخرت میں موت نہیں آنی، موت کے اسباب چاروں طرف سے ہوں گے، ایسا زبردست آپ کہیں کہ ٹارچر ہوگا، اتنا شدید عذاب ہوگا، لیکن موت نہیں آئے گی، تو اصل میں وہ کئی گنا بڑھ کر ہے۔ تو والدین بھی تیار نہیں ہوں گے کہ اپنے آپ کو اس عذاب میں ڈال کے بچے کو بھجا لیں۔ ہم پیچھے پڑھا ہے جو ہے سورہ غالباً معارج میں یا بہرحال کسی اور صورت میں تھا کہ ایک کافر چاہے گا کہ وہ فدیے میں دے دے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اور تمام کے اپنے کنبے خاندان کو جو اسے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور تمام کے تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں، بس وہ چاہے گا مجھے بچا لیا جائے، تو جہنم کا عذاب بہت خطرناک ہے، سارے رشتے وشتے سب ایک طرف ہو جائیں گے اس عذاب کو دیکھ کر۔ آج موقع ہے کہ ہم خود اور اپنے سارے رشتے داروں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں، تو یہ ممکن ہے کہ سب کے سبھی جنت میں چلے جائیں، اس عذاب سے بچ جائیں، تو بڑے مبارک خاندان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ آگے جو ہے انجام فریقین آ رہا ہے، پہلے متقین کا انجام، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن ہوں گے دمکتے ہوئے روشن، ذائقہ تم مستبشرہ، یعنی ہنستے ہوئے فرحاں اور اسی طرح خوش و خرم شاداں، چہروں ہی سے بڑی خوشی اور چمک اور روشنی جو ہے محسوس ہو رہی ہوگی۔ یہ تو انجام ہے متقین کا، اور اس کے مقابلے میں وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی، ترحقوہا قطرہ، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی، کلونس اور سیاہی چھا رہی ہوگی، اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانیاں کی۔ کافر کی جمع ہے کفرہ اور فاجر کی جمع ہے فجرہ، تو یہی ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے اور کفر کرنے والے۔ اگلی سورت ہے سورہ تکویر، اور اس میں آخرت کا ذکر ہے اور رسالت کا بھی اثبات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے کہا کہ جو شخص روز قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کا مطالعہ کر لے، تو ان تینوں صورتوں کے اندر قیامت کی تصویر کھینچی گئی ہے، قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ بہرحال اللہ ہم سب کو اس قیامت کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے۔ تو نفقت الاولی کے چھ احوال، پہلا جو سورت بھوکا جائے گا اس کے چھ احوال سے سورت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب سورج کی روشنی لپیٹی جائے گی، تو جس طرح آدمی جو ہے ایک رول کر کے چادر لپیٹ لیتا ہے، یا پہلے زمانے میں جو خط لکھے جاتے تھے کپڑے کے اوپر اسے بھی رول کر لیا جاتا ہے، تو اسی طرح گویا اللہ تعالیٰ اس روشنی کو لپیٹ لیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، نمبر دو، اور ستارے جھڑ جائیں گے، انہیں گرا دیا جائے گا۔ نمبر تین، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، نمبر چار، جب دس ماہ کی گابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے لیے یہ قیمتی ترین دولت ہوتی، ایک تو اونٹنی وہ بھی پریگننٹ اور دس ماہ کی گویا بچہ جننے والی ہے، تو اس سے زیادہ قیمتی کیا ہوگا کہ ابھی فوراً ہی منافع ملنے والا، تو اس کی بڑی جو ہے خیال رکھا جاتا تھا، اس سے بڑا لگاؤ ہوتا تھا۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے وہ قیامت کا ہنگامہ ایسا ہوگا کہ اپنی قیمتی ترین دولت سے آدمی جو ہے لاپرواہ ہو جائے گا۔ اور نمبر پانچ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج بھی جب کوئی بہت شدید جو ہے وہ زمین پر حادثہ ہوتا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے، یعنی بجلی گر پڑے یا جنگل میں بڑے پیمانے پر آگ لگ جائے یا زلزلہ آ جائے تو جنگلی جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں. شیر چیتے بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ہرن بھی ساتھ چل رہا ہوتا, سب کو جان کی پڑی بھی ہوتی. پھر یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ شیر اب مارے گا جانور, اسے تو اپنی جان کا خوف ہوتا, تو سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. تو یہی کوئی گویا جو قیامت کی ہیبت ناکی کا ذکر ہے کہ یہ جنگلی جانور ایک ساتھ ہوں گے. اور نمبر 6, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور سمندر جوش دیے جائیں گے. ایک ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. ویسے بھی جو پانی ہے اس کا جو کیمیکل فارمولا ہے H2O, ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر پانی بنتا ہے, تو ہائیڈروجن تو جلتی ہے اور آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے, تو پورا آپ کہیں کہ ایک بام ہے یہ پانی. ابھی تک انسان تو اس قابل نہیں ہوا ہے کہ وہ اسے اس طرح استعمال کر سکے, لیکن یہ پورے آپ کہیں سمندر یہ بھڑکا دیے جائیں گے قیامت کے لیے. اب نفقت الثانیہ کے 6 احوال بیان ہو رہے ہیں. پہلے نفقت الاولیٰ کے 6 احوال تھے, اب اس کے بعد نفقت الثانیہ دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا. فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب جانیں یعنی روحیں جسموں سے ملائی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کہ کس جرم میں اسے قتل کی وہ کس جرم میں قتل کی گئی. تو یہ بھی اصل میں وہ معصوم بچی کیا کہے گی کہ بھائی میں میرا کیا جرم تھا. اصل میں اس کی گواہی ان ظالموں کے خلاف جائے گی. اور یہ عربوں کا ایک معاملہ رہا ہے کہ بچیاں پسند نہیں تھیں, اور جو ہے غیرت ایسی آتی تھی اور اہمیت ایسی ہوتی تھی کہ بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کراتے تھے. فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے. اور نمبر 4, وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. اب یہ متشابہات ہیں, حقیقت کیا ہوگی ہم سمجھ نہیں سکتے, الفاظ ہی سے ایک ذہن میں اور نظروں میں ایک تصویر آتی ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جب جہنم دہکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت قریب لائی جائے گی. آگے پھر 12 احوال آ گئے, 6 احوال نفقہ اولیٰ کے اور 6 احوال نفقت الثانیہ کے. اب یہ 12 کے 12 احوال جو ہے یہ کس چیز کے لیے کیے گئے, یعنی جواب شرط کیا ہے وہ بیان ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں کر کے بیان ہو رہا ہے. عملت نفس ما احضرت, تو جان لے گا ہر شخص جو کچھ وہ لایا تھا اسے موجود. تو اصل یہی ہے, قیامت آئے گی اور پھر اصل معاملہ کیا ہے کہ جو کچھ کیا ہے وہ بھگتنا ہوگا, جیسی کری ہے ویسے ہی اب بھرنا ہوگا. آگے پھر خمسۃ المتحیرہ کا ذکر آ رہا ہے. یہ 5 ایسے جو ہیں اجسام فلکی ہیں, سیارے ہیں, جن سے لوگ پریشان رہیں, اور ان میں جو ہے وہ بہرام, عطارد اور زحل اور مشتری اور زہرہ, یہ 5 جو ہیں سیارے, ان کی جو موومنٹ ہے وہ ذرا مختلف ہے, اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا فلا اقسم بالخنس, بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے سیاروں کی. الجوار الکنس, جو چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں. واللیل اذا عسس, اور رات کی جبکہ اس کی تاریکی چھا جائے. والصبح اذا تنفس, اور صبح کی جبکہ وہ جو ہے سانس لینے لگے, یعنی اس کا صبح کا ظاہر ہونا شروع ہو جائے. تو ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. بعض دفعہ ان سیاروں میں کچھ گردش بھی بگڑ جاتی ہے, جیسے اینٹی کلاک وائز موومنٹ ہے اکثر بیشتر اس کائنات میں. ہماری زمین بھی جو اسپن کر رہی ہے اپنے محور کے گرد, وہ اینٹی کلاک وائز ہے, جس طرح گھڑی چل رہی ہے اس کے بالکل مخالف. اور اسی طرح جو پلانٹس سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہیں. اور یہ سورج اپنی پوری فیملی کے ساتھ اسٹار آف ایگا کے گرد گردش کر رہا ہے, وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہے. اور ہماری پوری گلیکسی اس کی بھی ایک موومنٹ ہے اور وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہے. تو یہاں پر جو ہے ان سیاروں میں بعض دفعہ یہ گردش کلاک وائز ہو جاتی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے مشرق سے نکلنے کی جگہ مغرب سے طلوع ہوتا ہے. اور دوسری ایک اس میں ایک دلچسپی کے لیے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو خانہ کعبہ کے گرد طواف ہوتا ہے اس کی موومنٹ بھی اینٹی کلاک وائز ہے. جو پوری کائنات کا رخ ہے گردش کا, وہی ایک سمبولک جو ہے طواف کی گردش بھی ہے, اینٹی کلاک وائز ہم کرتے ہیں. تو بہرحال اس میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح یہ سیارے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں, اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہی لا کر پھر غائب ہو جاتے ہیں, گویا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہاں سے اسے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ وجہ ہے ان قسموں کے کھانے کی. آگے پھر جو ہے واسطہ تنزیل یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوصاف آ رہے ہیں تین آیات میں, اور اس کے بعد پھر منزل الیہ جن پر قرآن نازل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آ رہے ہیں, اور اس کے بعد منزل یعنی جو نازل کیا گیا قرآن اس کے اوصاف آ رہے ہیں, اور آخر میں منزل یعنی قرآن کو نازل کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اوصاف پر اس سورت کا اختتام کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے واسطہ آپ کہیں کہ تنزیل یا واسطہ وہی جو تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے اوصاف, انہ لقول رسول کریم, اور بے شک یہ قرآن کہا ہوا ہے ایک معزز فرشتے کا. اصل میں قرآن تو اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روحانی کانوں سے قرآن کو سنا, لیکن قرآن کو کس کی زبان میں سنا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی یہ قرآن آپ کو سنایا گیا. تو یہ پہلی صفت آ رہی ہے جبرائیل علیہ السلام کی کہ وہ قرآن کو سنانے والے. اور نمبر دو, ذی قوہ, جو بڑے طاقتور ہیں. اور نمبر تین, ان ذی عرش المکین, اور وہ عرش کے مالک کے نزدیک جو ہے بڑے مرتبے والے. اور نمبر چار, مطاعن, یعنی ان کی فرما برداری کی جاتی ہے, وہ باقی فرشتوں کے سردار ہیں. اور نمبر پانچ, ثم امین, اور پھر جو ہے وہاں وہ بڑے معتبر بھی ہیں, امین بھی ہیں. اب اس کے بعد منزل الیہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جن پر قرآن نازل ہوا, فرمایا وما صاحبکم بمجنون, اور نہیں ہے تمہارے یہ رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھی کوئی مجنون. نمبر دو, ولقد راہ بالافق المبین, اور یقیناً انہوں نے دیکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کو افق کے کنارے پر. اور نمبر تین, وما ہوا علی الغیب بزنین, اور وہ نہیں ہے غیب کی باتوں میں بخیل. جو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری وحی لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں, سنا دیتے ہیں, بخل نہیں کرتے, کنجوسی نہیں کرتے, اس میں سے کچھ چھپا کر نہیں رکھتے. آگے پھر منزل یعنی قرآن حکیم کی صفات آ رہی ہیں, فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم, نمبر ایک, اور نہیں ہے یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول معاذ اللہ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, بس تم کہاں سے جو ہے وہ پھرے جا رہے ہو. بلکہ قرآن کی اب دوسری صفت, ان ہوا الا ذکر للعالمین, بلکہ یہ قرآن تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. اور پھر قرآن کی تیسری صفت, لمن شاء منکم ان یستقیم, اور کس کے لیے نصیحت ہے؟ ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے سیدھا چلنا. تو یہ تین جو ہے قرآن کی صفات آ گئیں. اب آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی منزل قرآن جو نازل کرنے والا ہے قرآن, اس کی صفات پر سورت کو ختم کیا جا رہا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, اور تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر جو اللہ چاہے. اور وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین, تمام جہانوں کا رب. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والوں میں بنائے. اگلی سورت ہے سورہ انفطار, اور جیسے کہا گیا تھا کہ وہ سورتیں ہیں جن میں قیامت کا منظر کھولا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو ان سورتوں کو پڑھ لو. تو احوال قیامت بیان ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور ابتدائی پانچ آیات میں احوال قیامت, اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا, واذا الکواکب انتثرت, اور جب ستارے جھڑ جائیں گے, واذا البحار فجرت, اور جب سمندر بھڑک اٹھیں گے یا اگل پڑیں گے, واذا القبور بعثرت, اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. علمت نفس ما قدمت و اخرت, اور یہ اب پہلے یہ جو چار صفات تھیں یہ نفقہ اولا کے متعلق تھیں, اب یہ آگے صفات جو ہے یہ نفقہ ثانیہ میں ہے. تو جان لے گا ہر شخص جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا, نام اعمال ہاتھوں میں ہوں گے میدان حشر میں, پتہ چل جائے گا آخرت کے لیے کیا آگے کیا اور کیا کچھ اللہ نے دیا تھا جو پیچھے چھوڑایا دنیا. آگے اوصاف باری تعالیٰ آ رہے, چھ اوصاف اللہ تعالیٰ کے. یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ ساری شرائط جو ہیں وہ اس پہ تھیں کہ انسان جو ہے آخرت کے دن اپنے اعمال کو جان لے گا. یا ایھا الانسان, دلائل ہیں یہ بھی برائے امکان قیامت کہ اے انسان, ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا اتنے کریم رب کے بارے میں, اپنے کریم رب کے بارے میں. تو دو صفات اللہ کی آگئیں, رب ہونا
اور اللہ کا کریم ہونا. الذی خلقک فسواک فعدلک, وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں درست فرمایا پھر ہر چیز کو برابر کیا. یہ ہر چیز میں ایک توازن ہے انسان کے. اب تو میڈیکل سائنس جو ہے وہ بتاتی ہے کان جو ہے وہ آنکھ سے ایک تہائی اوپر ہوتا ہے باقی نیچے ہوتا ہے. ہر انسان کا آپ اسی طرح دیکھیں, اور تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس سے ڈاکٹر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس میں یہ نقص ہوگا یہ ہوگا. اسی طرح ہر چیز بڑے ناپ تول کے ساتھ اللہ نے بنائی ہر انسان کی ویسی. اور آپ دیکھیں ایک بالش کا بھی چہرہ نہیں ہے, وہی چیزیں ہر انسان کے پاس ہیں, دو آنکھیں ایک ناک ایک منہ, لیکن ہر چہرہ فرق ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذرا سا چہرہ ہے اور کروڑوں اربوں انسان ہیں ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے. تو یہ اللہ ہی کی شان. تو فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر جس صورت میں بھی اس اللہ نے چاہا اور تمہیں جو ہے وہ ترتیب دیا. کلا بل تکذبون بالدین, فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ چاہیے کہ فرمایا بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اور بے شک تم پر مقرر ہیں محافظ فرشتے. اب یہاں اوصاف ملائکہ بیان ہو رہے ہیں اوصاف الہی کے بعد, تو اللہ تعالیٰ کی جو چھ صفات تھی, رب ہونا, کریم ہونا, اسی طرح خالق ہونا, پھر ٹھیک ٹھیک بنانا, پھر عدل کے ساتھ سارے کام جو ہے وہ رکھنا انسان کے, اور پھر صورت گری کرنا انسان کی, تو چھ صفات وہاں اللہ تعالیٰ کی تھیں. اب یہ اوصاف ملائکہ آ رہے ہیں. نمبر ایک کہ وہ محافظ ہیں, حفاظت کرنے والے ہیں. فرمایا کرامن کاتبین, دوسری اور تیسری صفت نہایت عزت والے. اور کاتبین کہتے ہیں لکھنے والوں کو, جو لکھتے رہتے ہیں انسان کا ایک ایک لفظ ایک ایک عمل. اور چوتھی صفت آ رہی ہے یعلمون ما تفعلون, وہ فرشتے بھی جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ کو تو معلوم ہے ہی, اس کے علاوہ یہ فرشتے بھی گواہ ہیں تمہارے اعمال کے. اور پھر آگے انجام فریقین ان الابرار لفی نعیم, اور بے شک نیکوکار نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جہنم, اور یقیناً فساق و فجار یعنی نافرمان وہ دوزخ میں ہوں گے. یسلونھا یوم الدین, وہ اس میں داخل ہوں گے بدلے کے دن. وما هم عنها بغائبین, اور وہ نہیں وہ اس سے دور ہونے والے, یعنی جہنم سے غائب ہونے والے وہ نہیں ہیں بلکہ یہ سزا بھگت کر رہیں گے. قیامت کی ہولناکی پر صورت کا اختتام ہے. وما ادراک ما یوم الدین, اور آپ کو کیا معلوم وہ بدلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین, اور پھر آپ کو کیا معلوم کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, جس دن نہیں کام آئے گا یہ کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی. والامر یومئذ للہ, اور حکم اس دن ہوگا صرف اور صرف اللہ کا. سورہ متففین اور یہ سورہ انشقاق کا جوڑا ہے. اور آخرت سے غفلت کی دو علامات ان دو صورتوں میں آ رہی ہیں. سورہ متففین میں آ رہا ہے کم تولنا کم ناپنا, یہ علامت ہے آخرت کو نہ ماننے کی. ایک آدمی تھوڑی سی ڈنڈی مارتا ہے بھائی کتنا کم تولے گا, ماشا ڈیڑھ ماشا, یا چلیں اس نے چھٹاک ڈیڑھ چھٹاک کی ذرا سی ڈنڈی ماری ہے, تو یہ ذرا سا کم کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اسے اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین نہیں, اسے قیامت کا یقین نہیں, اسے حساب کتاب کا یقین نہیں. تو سورہ متففین میں کم تولنے والوں کا ذکر آ رہا ہے. اور پھر اگلی آگے صورت ہم پڑھیں گے سورہ انشقاق, اس میں اہل و عیال میں مگن ہو جانا, اتنا مگن ہو جانا کہ آخرت کو ہی بھلا دینا. تو یہ دونوں کمزوریاں ہیں آخرت سے غافلین کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کمزوریوں سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تدفیف جو ہے وہ کہتے ہیں کم تولنے کو اور کم ناپنے کو. تو متففین جو ہے وہ کم تولنے والے یہاں انہیں کہا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمتففین, تباہی بربادی ہے کم تولنے والوں کے لیے. ویل ویسے ویل جو ہے جہنم کی ایک وادی کو بھی کہا گیا ہے, اور یہ وہ بری ترین وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی. تو فرمایا کہ ویل ہے کم تولنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, وہ لوگ کہ جب معاف کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ, اور جب ناپ کر دیتے ہیں اور تول کر دیتے ہیں. یُخْسِرُونَ, تو پھر نقصان پہنچاتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ, کیا نہیں خیال رکھتے وہ لوگ. أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ, کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ, ایک بڑے عظیم دن. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے. آگے پھر انجام آ رہا ہے ایسے مجرمین کا, آیت نمبر 7 سے 17 تک. کلا, ہرگز نہیں, ان کتاب الفجار لفی سجین, اور یقیناً اعمال نامے نافرمانوں کے وہ سجین میں ہوں گے. وما ادراک ما سجین, اور آپ کو کیا خبر یہ سجین کیا ہے؟ سجن ویسے بھی جیل کو کہتے ہیں. تو فرمایا کتاب مرقوم, یہ ایک دفتر ہے جس میں لکھا جاتا ہے. ویل یوم اجل للمکذبین, تباہی اور بربادی ہے اس دن جو ہے جھٹلانے والوں کے لیے. آگے پھر خباثات آ رہی ہیں مکذبین کی, جھٹلانے والوں کی صفات کہہ لیں یا خباثات کہہ لیں, تقریباً 5 برائیوں کا ذکر آ رہا ہے. الذین یکذبون بیوم الدین, یعنی وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو, نمبر 1. وما یکذب به الا کل معتد اثیم, اور نہیں جھٹلاتا آخرت کو مگر, نمبر 2, حد سے بڑھنے والا, اور نمبر 3, گناہ گار, گناہ پر گناہ کرنے والا. اذا تتلا علیہ آیاتنا, اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں. نمبر 4, چوتھا جرم آ رہا ہے. قال اساطیر الاولین, تو وہ کہتا ہے یہ پچھلوں کی کہانی قصے ہیں. اور نمبر 5, فرمایا کلا بل, ہرگز نہیں, بلکہ رانا لا قلوبہم, ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے. ما کانو یکسبون, یعنی جو کچھ وہ کماتے تو بسبب اس کے جو انہوں نے برائیاں کی. اسی بحقی شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے, جس طرح لوہے پر پانی پڑنے سے زنگ لگتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا ما جلاؤہا, اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا؟ آپ نے فرمایا کثرت التلاوت القرآن و ذکر الموت, کثرت سے قرآن پڑھنا اور موت کو یاد رکھنا. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو چیزیں ہیں جو دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی. تو یہ 5 جرائم تھے ان لوگوں کے جو جہنم واصل ہونے والے. اب انجام آ رہا ہے ایسے مکذبین کا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, اور ہرگز نہیں, اور یقیناً وہ اپنے رب سے قیامت کے اس دن روک دیے جائیں گے. ایک رائے یہ کہ رویت باری تعالیٰ سے محروم ہوں گے. ہم پہلے پڑھا ہے سورہ قیامت میں کہ جو نیکوکار ہوں گے قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کی رویت کا شرف, یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوگا. لیکن یہاں پہلی سزا ان مکذبین کی ہے جو دنیا میں اللہ کو جھٹلاتے رہے, اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے رہے, کہ وہ اللہ سے روک دیے جائیں گے, اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے, رویت باری تعالیٰ سے روکا جائے گا. نمبر 2, ثم انہم لصال الجحیم, پھر یقیناً وہ جھونکے جانے والے ہیں جہنم میں. اور نمبر 3, ثم یقالو, پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, کہ یہی ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. یہ بھی ایک طرح کا جو ہے طنز ہے, اور یہ بھی ایک طرح کی سزا ہے جو انہیں دی جائے گی کہ اب مزہ چکھ رہے ہو نا, یہی ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلاتے تھے. آگے انجام ابرار بھی آ رہا ہے, یعنی نیکوکاروں کا انجام. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, ہرگز نہیں, بے شک نام اعمال نیکوکاروں کی علیین میں ہوں گے. وما ادراک ما علیون, اور آپ کو کیا خبر یہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم, ایک دفتر ہے جس میں لکھا جاتا ہے. یشہدہ المقربون, اور دیکھتے ہیں اسے مقرب فرشتے. تو اصل میں یہ 2 مقامات ہیں. احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک گناہگار آدمی مرتا ہے تو فرشتے نہایت ڈراونی شکل میں جو ہے اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں. اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام اتنی ہیبت ناک شکل میں ہوتے ہیں کہ یہی سزا کافی ہوتی, اور پھر وہ بڑے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کی روح قبض کرتے ہیں. اور اس موقع پر مار پیٹ بھی ہوتی ہے, چہروں پر اور پیٹوں پر پٹائی کی جاتی ہے, زنجیروں میں جکڑ کر پھر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اور اسی طرح وہ آسمانوں کی طرف لے کر جائی جاتی ہے, اس میں سے شدید تعفن اور بو ہوتی ہے, اور فرشتے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کس بدبخت کی روح ہے, کہا جاتا ہے فلاں کی ہے, تو کہا جاتا ہے نہیں, اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. چنانچہ اسے زمین ہی میں جو ہے تحت السرا میں کہیں جو ہے رکھ دیا جاتا ہے. اسے سجین کہا گیا, جیل خانہ. اسی طرح جب کسی نیک آدمی کی روح قبض ہوتی ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نہایت حسین خوبصورت صورت میں ہوتے ہیں, اور نہایت عمدہ لباس میں ہوتے ہیں, بہت ہی بہترین خوشبو لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح فرشتے بھی نہایت خوبصورت شکلوں میں اور بہت ہی اکرام کے ساتھ اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں, اور بہت ہی آرام سے اس کی روح نکالی جاتی ہے, اور بڑی عزت کے ساتھ اسے آسمانوں پر لے کر جایا جاتا ہے, اور آسمانوں کے دروازے اس نیک روح کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, اور اس میں سے خوشبوئیں جو ہے اٹھ رہی ہوتی ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون سا
سعادت مند ہے, کس کی یہ روح ہے؟ اور پھر بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح ہے. اور پھر اس طرح وہ اسے عرش باری تعالیٰ تک لایا جاتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کی روح کو علیین میں پہنچا دیا جائے. تو آسمانوں ہی میں ایک مقام علیین, وہاں اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بہتر انجام فرمائے. آگے تفصیل نام آ رہی ہے نیک لوگوں کے لیے, ان کی نعمتوں کا ذکر, تقریباً چھ نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا ان الابرار لفی نعیم, اور بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے. نمبر ایک علل ارائک ینظرون, نمبر دو تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. نمبر تین تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, اور آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی, جو خوشی ہوگی اور جنت کی نعمتوں سے جو رونق ہوگی وہ چہروں سے پہچانی جائے گی. اور نمبر چار یسقونا من رحیق مختوم, اور پلائی جائے گی ان کو شراب خالص مہر لگی ہوئی. تو یہ دنیا میں جو ہے ہم سیل کر دیتے ہیں یہاں لوگ شراب کو, اور جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی اچھی مانی جاتی ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ مشک کی اور نہایت خوشبودار سیل جو ہے اس شراب پر لگی ہوگی. اور شراب کا پہلے ذکر پڑ چکے کہ ان تمام کثافتوں اور خرابیوں سے پاک ہوگی جو دنیا کی شراب میں ہوتی ہے, اور نہ جو ہے بد ذائقہ ہوگی نہ بدبودار ہوگی جیسے دنیا کی شراب ہوتی ہے, اور نہ سر میں درد اور پیٹ میں مروڑ اٹھے گا جو ہے وہ شراب پی کے, اور نہ ہی آدمی اپنے حواس کھوئے گا, بلکہ انتہائی جو ہے لذیذ شراب ہوگی, اور اسے پینے کے بعد کوئی ہوش نہیں کھوئے گا بلکہ اس میں صرف مزہ اور لذت ہوگی. تو فرمایا نمبر پانچ ختامہ مسک, اور اس شراب کی مہر ہوگی مشک کی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اور رغبت کرنی چاہیے نعمتوں کے لیے رغبت کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کمپیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. چھٹی نعمت آ رہی ہے, فرمایا وَمِزَاجُهُمْ مِنْ تَسْنِيم, اور اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی. اور تسنیم کیا ہے؟ اَيْنَ يَشْرَبُوا بِهَا الْمُقَرَّبُونَ, وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے پئیں گے مقرب لوگ. اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائے. آگے پھر جو ہے نیک لوگوں کے بعد مجرمین کا انجام بیان ہو رہا ہے. ان الذین اجرموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے تھے, کانوا من الذین آمنوا یضحکون, وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے جو ہے مذاق کیا کرتے تھے. تو یہ ان کا پہلا جرم آ رہا ہے کہ اہل ایمان کا مذاق اڑانا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ, اور جب وہ مومنوں کے پاس سے گزرتے تھے, یتغامزون, تو آنکھوں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. یہ بھی چڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے, آنکھوں آنکھوں میں جو ہے کہنا کہ دیکھو جی مولوی صاحب کو کیسے جا رہے ہیں, اور جو ہے بس مزہ آتا ہے لوگوں کو اس طرح جو ہے چھیڑ خانی کرنے میں مومنوں کے ساتھ. تو یہ دوسرا جرم ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنی باریک چیزوں پر اللہ کی نظر ہے, آنکھوں کا اشارے سے کسی کو حقیر کہنا, تو وہ اللہ تعالیٰ اس جرم پر پکڑ لیں گے اس قیامت کے دن, کہیں گے یوں ستاتے تھے تم ہمارے ماننے والوں کا, بھگتو سزا یہاں پر. اور تیسری چیز آ رہی ہے وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم, اور جب لوٹ کر جاتے تھے اپنے گھر والوں کے پاس, انقلبوا فاكهين, تو بڑے مزے سے اور مذاق اڑاتے ہوئے جاتے تھے. تو یعنی گھر والوں میں مگن تھے, بھولے ہوئے تھے آخرت کو, بھولے ہوئے تھے اللہ کو, کوئی خوف ڈر نہیں تھا. تو یہ تین جو ہے آپ کہیں جرائم بیان ہو رہے ہیں, اہل ایمان کا مذاق اڑانا, اور نمبر دو نظروں میں ان کی ہجو اڑانا, اور نمبر تین اپنے گھر والوں کی طرف بڑے ہی جو ہے وہ مزے سے اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہوئے لوٹنا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ, اور جب وہ مشرکین دیکھتے تھے ان مومنوں کو, قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, تو کہا کرتے تھے کہ بے شک یہی لوگ گمراہ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ, اب تنبیہ کی جا رہی ہے, اور وہ مشرکین نہیں بھیجے گئے تھے ان مومنوں پر حافظین, نگہبان بنا کر. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا, بس آج آخرت میں وہ لوگ جو ایمان لائے, من الکفار یضحکون, وہ کفار پر ہنس رہے ہوں گے. یعنی آج انہیں موقع ہوگا, وہ عیش میں ہوں گے, آرام میں ہوں گے, مزے میں ہوں گے, اور ان کا مذاق اڑانے والے وہاں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. اس میں مومنین کے لیے ایک تسلی ہے, خصوصاً وہ مومنین جنہیں مشرکین اور اسی طرح گناہگار لوگ تنگ کرتے ہیں, انہیں اس دن سکون ہو جائے گا کہ یہ ہمیں تکلیفیں پہنچانے والے, تنگ کرنے والے, مذاق اڑانے والے آج اپنے انجام کو پہنچ گئے. تو فرمایا علی الارائک ینظرون, اور وہ اہل ایمان تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے.
حل سوئے بل کفار، اور ضرور بدلہ دیا جائے گا کافروں کو، مکانو یا فانون، جو کچھ وہ برے اعمال کرتے تھے ان کا۔ سورہ انشقاق ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدائی پانچ آیات میں احوال قیامت۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وازنت لربها وحقت، اور مان لے گا حکم اپنے رب کا اور یہی اس کا حق بھی ہے۔ واذا الارض مدت، اور جب زمین برابر کر دی جائے گی، کوئی نشیب نہیں رہے گا، کوئی فراز نہیں رہے گا، کوٹ کوٹ کر بالکل ہموار اور چٹیل میدان بنا دی جائے گی، میدان حشر۔ اور تیسری بات آ رہی ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ تو زمین میں خزانے ہیں وہ بھی اگل دے گی، اور زمین میں مردے وہ بھی سب زمین باہر نکال کے ڈال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور حکم مان لے گی اپنے رب کا اور یہی اس کا حق بھی ہے کہ رب کا حکم مانے۔ اب ترغیب دلائی جا رہی ہے اعمال صالحہ کی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اور اے انسان، یقیناً تم بڑی کوشش کر رہے ہو اپنے رب کی طرف، اور جو ہے عمل کر رہے ہو، اور تم انشاءاللہ، یعنی یہاں کہا جا رہا ہے، سو تم اس سے جا ملو گے، ملاقات ہو کر رہے گی۔ اب انجام فریقین آ رہا ہے۔ فاما من اوتیا کتابہ بیمینہ، سب سے پہلے متقین کا انجام، پس جس کسی کو دیا گیا اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، سو اس کا حساب دیا جائے گا آسان حساب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب فرمائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ آسان حساب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ پہ صلی اللہ تعالیٰ ایک نظر ڈالے نام اعمال پر اور کہہ کے جاؤ، اور اگر اللہ نے پکڑ لیا کہ یہ جرم کیوں کیا، وہ آدمی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کوئی کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا اپنے گناہوں کا۔ تو آسان حساب یہی ہے کہ بس ایک نظر اللہ ڈالے اور پھر بخش دے، فیصلہ ہو جائے کہ جاؤ، بس بخش دیا گیا۔ حضرت عمر فرماتے رہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ وینقلبوا الی اہلہ مسرورا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کے پاس بڑا خوش و خرم، خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے ساری خطائیں معاف کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کیا عیش ہے جس کا اسے بشارت سنائی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں مجرمین کا انجام آ رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور لیکن وہ جس کا دیا جائے گا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے، اصل میں گناہ گاروں کو پتہ ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، تو یہ الٹا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے چھپایا ہوا ہوگا، تو پیٹھ کے پیچھے سے تھما دیا جائے گا الٹے ہاتھ میں کہ یہ لو تمہارا نام اعمال، اللہ محفوظ رکھے۔ فسوف یدعو ثبورا، بس وہ پکارے گا ہلاکت کو، موت کو۔ ویصلی سعیرا، اور وہ جھونک دیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اسباب عذاب بیان ہو رہے ہیں، دو اسباب یہاں بیان ہوئے۔ انہ کانا فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ رہا کرتا تھا اپنے گھر والوں میں بڑا مگر، اور دنیا کے عیش میں، یہاں کی لذات میں اس نے آخرت کو بلایا ہوا تھا۔ اور نمبر دو، انہ ظن اللہ یحور، اور بے شک اس نے خیال کر رکھا تھا کہ وہ ہرگز لوٹ کر نہیں جائے گا، تو یہی بس زندگی ہے۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کانا بہ بصیرا، اور یقیناً آپ کا رب تو دیکھ ہی رہا تھا۔ آگے پھر شواہد قیامت بیان ہو رہے ہیں، اور جو ہے مختلف قسمیں ہیں جو قیامت کی گواہی پر کھائی جا رہی ہیں۔ فلا اقسم بالشفق، بس قسم ہے شام کی سرخی کی، اس سے مراد ہے موت۔ واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جو کچھ اس نے سمیٹ لیا، اس سے مراد ہے برزخ یعنی قبر۔ والقمر اذا تسق، اور فرمایا کہ اور چاند کی جب کہ وہ پورا ہو جائے، یعنی اس سے مراد ہے قیامت کا دن، جیسے چاند پہلی تاریخ سے آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے پھر مکمل ہو جاتا ہے چودھویں کو، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ حدیث میں بھی اشارہ ہے کہ 1400 سال ہیں بس، اس کے بعد گویا چاند مکمل ہوا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ایک بہت بڑی نشانی ہے قیامت میں، اور اس طرح کی آیات میں نشانی ہے کہ قیامت بس قریب ہی آ لگی۔ تو فرمایا لَتَرَكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، اور تم سوار ہوگے ایک حال کے بعد دوسرے حال میں، طبقاً بطبقاً، انسان کی کیفیت ہے، वैसे भी देखें हम नुतफा थे, फिर जनीन बने, फिर बच्चे की सूरत में पैदा हुए, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर क्या होगा, आदमी मर जाएगा, हड्डियाँ हड्डियाँ हो जाएगा, फिर क़यामत में दबाव उठाया जाएगा, हिसाब होगा, फिर जजा या सजा का मामला होगा। तो ये तबकन ब तबकन एक हाल से दूसरे हाल से फिर तीसरे हाल फिर चौथे हाल, इस तरह ये हम जिंदगी का सफ़र जारी रखे हुए। आगे फिर दावत ईमान और अमल है। फ़मा लहुम ला युमिनून, बस क्या हो गया उनको कि वो यकीन नहीं लाते, ईमान नहीं लाते। वैज़ा क़ुरिया अलैहिमुल क़ुरान, और जब पढ़ा जाता है उन पर कुरान, ला यस्जुदून, तो वो सजदा नहीं करते। आयत सजदा सजदा फरमान। बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरा। अब अंजाम मुकज़्ज़िबीन और अंजाम मुत्तकीन पर जो है सूरत का इख्तिताम हो रहा है। बलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून, बल्कि वो लोग जिन्होंने इनकार किया वो तो झुठलाते हैं कुरान को भी और आखरत को भी। वल्लाहु आलमु बिमा युऊन, और अल्लाह ही खूब जानता है जो वो महफूज रखते हैं। फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, बस खुशखबरी दे दीजिए उन्हें दर्दनाक अज़ाब की। इसके मुकाबले में मोमिनीन का अंजाम, इल्ला लजीन आमनु व आमिलु सालिहात, सिवा उन लोगों के जो ईमान लाए जिन्होंने नेक अमाल किए। लहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अजर है जो ख़त्म होने वाला नहीं। अब आइए अगली सूरत सूरह बुरूज है, और इसमें पस मंज़र में असहाबुल खुदूद का एक वाक़िया है। और इस तरह से बयान होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 70 साल पहले यानी 523 कबल मसीह में यमन के इलाके में एक बादशाह गुजरा है, ज़ू नवास, यहूदी था वो। और उसके ज़माने में एक वाक़िया हुआ कि उसका एक जो है शाही जादूगर था, और जादूगर बूढ़ा हो गया था, और जो है वो चाहता था कि अपना जादू किसी को मुंतकिल करे। चुनांचे बादशाह ने एक बच्चे का इंतखाब किया और उसे भेजा कि जाओ तुम जादूगर से जो है जादू सीखो। ये पूरा वाक़या मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, और मैं सिर्फ आपको उसका एक खुलासा और उसकी जो है बता रहा हूँ। तो ये बच्चा जाने लगा उस जादूगर के पास जादू सीखने, लेकिन रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता था, और राहिब जो है वो दीन की बातें बताता। चुनांचे इस बच्चे का शौक़ हो गया, वो राहिब के पास बैठने लगा, और जादूगर के पास गया नहीं, और राहिब से जो है वो इल्म सीखने लगा अल्लाह की किताब का। और फिर रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला ने उसे बड़े जो है कमालात से नवाज़ दिया। और जो है एक मौका ऐसा आया कि रास्ते में एक नहायत ही ख़तरनाक जानवर जो है आ गया। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है शेर, बाज़ ने लिखा है अजदहा, और वो लोगों का रास्ता रुक गया और गुजर नहीं सकते थे। चुनांचे इस बच्चे ने जो है एक पत्थर लिया और फिर दुआ की कि अल्लाह अगर ये राहिब ने इसे जो मैं सीख रहा हूँ ये वाकई हक है तो ये जानवर मारा जाए, और ये कहकर उसने पत्थर मारा, वो जानवर मर गया। इसी तरह फिर एक जो है इस तरह इस बच्चे की ज़्यादा शोहरत होगी। तो एक अंधा था वो फिर इसके पास आया, उसने कहा कि तुम अल्लाह से दुआ करो, तुम नेक बच्चे हो, शायद तुम्हारी दुआ पर अल्लाह मेरी आंखें लौटा दे। चुनांचे उसने दुआ की, इस अंधे की बिनाई आ गई। चुनांचे इसी तरह फिर एक और कोढ़ी का जिक्र आता है कि वो भी इस बच्चे के पास आया, इस बच्चे ने उसके लिए शिफा की दुआ की और वो उसे शिफा हासिल हो। अब ये बच्चे की जब शोहरत हुई तो बादशाह ने इस बच्चे को तलब किया, और इसी तरह अंधे और कोड़ी को भी बुलाया, उनसे तफसीलात पूछी, उन्होंने बताया लड़के के बारे में। तो इस लड़के को बुलाकर फिर बादशाह ने चाहा कि इसे मार दिया जाए। चुनाचे जो है भेजा तो था जादू सीखने और वो किताब का इल्म सीख के आ गया। चुनाचे बादशाह ने फौजियों की एक जो है वो आता है हदीस में कि एक ग्रोह के साथ जो है इस बच्चे को रवाना किया, और फौजियों से कहा कि पहाड़ पर ले जाओ, इसे ऊपर से नीचे फेंक देना। चुनांचे जब इस बच्चे को लेकर पहाड़ पर चढ़े तो बच्चे ने दुआ की कि अल्लाह जिस तरह हो चाहे मुझे, जिस तरह आप चाहे मुझे इनसे बचा लें। तो इस दुआ पर अल्लाह ताला ने एक जलजला भेजा,
और वो सारे के सारे फौजी हलाक हो गया। बच्चा जो है वैसे ही वापस आ गया बादशाह के पास। तो बादशाह ने आपके दोबारा एक लश्कर भेजा फौज का, कहा कि इसे समंदर में जाकर गर्क करा। और बच्चे ने इसी तरह दुआ की कि अल्लाह जिस तरह हो आप मुझे बता लीजिए। चुनाचे वो जो है फौज जो है वो गर्क हो गई, बच्चा बचकर आ गया। तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ। लड़के ने कहा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप मुझे किस तरह मार सकते हैं। बादशाह ने कहा बताओ। तो बच्चे ने कहा आप लोगों को जमा करें और जब लोग जमा हो जाएं तो मेरे तरकश से एक तीर लें और फिर ये पढ़ें बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, कि अल्लाह के नाम के साथ जो इस लड़के का रब है, ये कहकर मुझे तीर मारें तो मैं मर जाऊँगा। तो बादशाह ने लोगों को जमा कर लिया और लड़के के बताए हुए अल्फाज में पढ़कर तीर मारा। लड़का जो है शहीद हो गया, मर गया। लड़का तो शहीद हो गया लेकिन लोग ईमान ले आए अल्लाह पर। अब बादशाह बड़ा जो है नाराज़ हुआ, उसने कहा ये तो सारा खेल ही बदल दिया और ये तो सारी के सारी आवाम में से अक्सर लोग जो है अल्लाह को मानने वाले हो गए। तो उसने फिर बड़ी बड़ी खंदकें खुदवाई और उसमें लकड़ियाँ दलवाईं और फिर आग जलवाई और फिर जो ईमान लाए थे उनसे कहा मुर्तद हो जाओ और जिसने इनकार किया उसे आग में डाल दी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले का वाक़िया 70 साल पहले का, और कुरान में जो है इस सूरत में बयान हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तदाई 10 आयात में ये असाबुल उखदूद का वाक़िया इन लोगों को गोया खंदक वाले कुरान ने कहा है। फरमाया वस्समा इज़ातिल बुरूज, और कसम है आसमान की जिसमें बुर्ज हैं। बुर्ज असल में कहकशाओं को कहते हैं, सितारों का झुरमट, और वो जो है गोया बुर्ज कहलाता है। वल यौमिल मौऊद, और कसम है उस दिन की जिसका वादा किया गया है। व शाहिदूं व मशहूर, और कसम है शाहिद की और कसम है जिसके खिलाफ जो है शहादत दी गई। अब एक तजुबा तो ये जो मैंने किया है, दूसरा तजुबा ये है कि कसम है जलाए जाने वाले दिन की, यानी असहाबुल उखदूद का, क्योंकि आगे वाक़िया आ रहा है। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने आयत नंबर 2 को यौमुल मौऊद लिया है, जलाए जाने वाला दिन जब खंदकें खोदकर अहले ईमान को उसमें डाला गया था। और शाहिद से मुराद लिया वो जालिम बादशाह और उसके दरबारी जो बैठ कर जो है, वो मशहूद से मुराद है वो मजलूम अहले ईमान जिन्हें आग में डाला गया था और ये बैठ कर देख रहे थे उन्हें जलते हुए। तो फरमाया कुतिल असहाबुल उखदूद, और हलाक हुए खंदक वाले। अन्नारी ज़ातिल वकूद, यानी जिनमें आग थी बहुत ईंधन वाली, बहुत सी लकड़ियाँ डाल कर उस आग को बड़ा भड़काया गया था। इज़्म अलैहा कूद, जबकि वो उसके किनारे बैठे थे और गोया मुशाहिदा कर रहे थे। वहुम अला मा यफअलूना बिलमुमिनीना शुहूद, और वो उस पर जो वो मुसलमानों के साथ कर रहे थे खुद शाहिद थे, यानी जो भी मुर्तद नहीं होता उसे आग में डाल देते। एक बहुत बड़ी आजमाइश थी अहले ईमान के लिए। वमा नकमू मिनहुम, और न इंतकाम लिया कुफार ने, यानी उन्होंने उनसे कुफार ने अहले ईमान से, इल्ला युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, मगर इस बात का कि उन मोमिनों ने, वो मोमिन ईमान लाए थे अल्लाह पर जो ज़बरदस्त है और आपसे आप तारीफ किया हुआ। अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज, जिसकी हुकूमत है आसमानों और ज़मीन में, वल्लाहु अला कुल्ली शयइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर खुद गवाह। आगे अंजाम आ रहा है ज़ालिमीन का। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मोमिनीना वल मोमिनात, यकीनन वो लोग जिन्होंने अजाब दिया था मोमिन मर्दों मोमिन औरतों को, सुम्मा लम यतूबू, फिर तोबा नहीं की, फलाहुम अजाबु जहन्नम, बस उनके लिए है अजाब जहन्नम का, वलाहुम अजाबुल हरीक, और उनके लिए है जला देने वाला अजाब। मुफस्सिरीन की एक राय यह है कि दुनिया में अल्लाह ने उन्हें जला देने वाला अजाब दिया, वही जो आग इन्होंने दहकाई थी उसी की लपट आई है, और ये जो बैठे हुए बाहर देख रहे थे ये खुद भी उसमें जल गए। वल्लाहु आलम। हदीस में ज़्यादा तफसील नहीं है, बस वो बच्चे का वाक़िया था और फिर ये बादशाह का जिक्र था। आगे फिर अंजाम मोमिनीन बयान हो रहा है ज़ालिमीन के बाद। इन्नल्लज़ीना आमनू वआमिलुस सालिहात, और बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हार, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से बहती होंगी नहरें, ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, यही है बड़ी कामयाबी। फरमाया इन्ना बच्चा रब्बका लशदीद, और बेशक पकड़ आपके रब की बड़ी शदीद है। औसाफ जलाल व जमाल बारी ताला, तो अल्लाह ताला के औसाफ जलाली औसाफ भी हैं और जमाल वाले औसाफ भी हैं। पहले जलाली औसाफ आ रहे हैं। इन्ना बच्चा रब्बका लशदीद, बेशक पकड़ आपके रब की बहुत सख्त है, जालिम दर दर नहीं हो सकते थे। इन्नहू हुवा युब्दियु व युईद, और बेशक वही पहले उसने पैदा किया वही आदा करेगा दोबारा जिंदा फरमाएगा।
اور نمبر چار وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا بہت محبت فرمانے والا ہے. اور چھٹی اور ساتویں صفت ذو العرش المجید، اور وہ اللہ مالک ہے عرش کا اور بڑی شان اور بزرگی والا ہے. اور آٹھویں صفت فعال لما یرید، اور وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کوئی اللہ کو ارادے سے روکنے والا نہیں. حل عطا کا حدیث الجنود، اب تاریخ سے مثال عبرت بیان ہو رہی ہے. کیا آپ کے پاس پہنچے ہیں حال لشکروں کا، فرعون و سمود، فرعون کے اور آل سمود کے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جو منکر ہیں اور تکذیب میں لگے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، تو اللہ ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں. اور آخر میں عظمت قرآن، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے بڑی اونچی شان والا. فی لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ کے اندر. تو یہ لوح محفوظ ہم نے سمجھا یہ اللہ کے پاس جو ہے یہ لوح ہے، لوح کہتے ہیں جس پر لکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر پوری تقدیر ہے کائنات کی، اور ساری کتابیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور آخری اور مکمل کتاب بھی یعنی قرآن بھی اس میں موجود ہے. آخرت اور عظمت قرآن بیان ہو رہی ہے سورہ طارق. طارق کہتے ہیں رات کو آنے والے، اور یہ ایک ستارے کا نام ہے جو رات کو نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ابتدائی تین آیات یہ شواہد ہیں قیامت کے. بس دو بجے تک انشاءاللہ ہم کریں گے، پھر بقیہ نماز ادا کریں گے. والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور رات کو آنے والے ستارے کی. وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم یہ رات کو آنے والا کون ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا. ان کل نفس، اور کوئی جان نہیں. لما علیہ حافظ، مگر اس پر ایک محافظ ہے، یہ فرشتہ ہے جسے کاتب بھی کرامن کاتبین بھی کہا گیا ہے. فلینظر الانسان مما خلق، اب دلیل نفسی دی جا رہی ہے آیت نمبر 5 سے 12 تک، دلائل ہیں برائے امکان قیامت. تو پہلے انسان کے اپنے وجود سے قیامت کی ایک دلیل، پس دیکھنا چاہیے. فلینظر الانسان مما خلق، پس دیکھنا چاہیے انسان کو اس چیز کو جس سے اسے پیدا کیا گیا ہے، کتنا عقیم انسان کی ابتدا ہے. خلق من ماء دافئ، وہ پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلنے والے پانی سے. یخرج من بین صلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹ اور سینے کی ہڈی کے درمیان سے. آج ہمیں پتہ ہے کہ نطفہ ٹیسٹیز میں ہوتا ہے، لیکن ابتدا میں یہ گردوں کے ساتھ ہوتے ہیں ٹیسٹیز، اور ان کی جو بلڈ سپلائی اور نرو سپلائی ہے وہ بالکل اسی طرح جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ پیٹ اور سینے کی طرف سے ہی رہتی ہے. بعد میں جیسے جیسے بچہ پیدائش کے قریب آتا ہے یہ ٹیسٹیز نیچے ڈسینڈ ہوتے ہیں اور مثانے میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کی بلڈ سپلائی اور نرو سپلائی وہیں سے پیٹ سے ہی وابستہ رہتی ہے. تو فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کے دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے. جو اللہ اتنے حقیر سے قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے، وہ اسے دوبارہ بھی کھڑا کر سکتا ہے. اسی طرح دلائل آفاقی آ رہے ہیں. یوم تبل السرائر، اور جس دن ظاہر کیے جائیں گے تمام راز. فما له من قوت ولا ناصر، تو نہ ہوگی انسان کے لیے کوئی طاقت اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. والسماء ذات الرج، اور قسم آسمان کی جو بار بار گویا بارش لاتا ہے. والارض ذات الصدر، اور قسم زمین کی جو پھٹ جاتی ہے نباتات سے، یعنی پودے اسے پھاڑ کر نکلتے ہیں. انہ لقول فصل، عظمت قرآن، بے شک وہ قرآن تو فیصلہ کن کلام ہے. وما ہوا بالحز، اور وہ کوئی ہنسی کی بات نہیں. مسلم شریف میں آتا ہے القرآن و حجت لکا علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف. اسی طرح جو ہے بہکی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ روزہ اور یہ قرآن دونوں شفاعت کریں گے بندے کے لیے. ویقول السیام، اور روزہ کہے گا اے ربی، اے میرے رب، انی مناتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اسے کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا دن بھر. فشفعنی فی، بس آپ میری سفارش قبول فرمائے اس کے حق میں. اور ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا انی مناتہ النوم باللیل، اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا. فشفعنی فی، بس آپ میری سفارش قبول فرمائے اس کے حق میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو بھی اس قابل بنائے کہ وہ ہمارے لیے سفارش کر سکیں، اور ہماری راتوں کو بھی قرآن کے ساتھ فرمائے کہ کم سے کم قرآن یہ گواہی دے
کہ میری وجہ سے میں نے انہیں نیند سے روکے رکھا. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے, آج جو ہے 28واں دن ہے کہ ہم نے ایک وقت اللہ ہی کی توفیق سے اس کے فضل سے رات کا لگایا, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے نیند کی قربانی. تو اللہ تعالیٰ اس روایت کے مطابق قرآن کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنائے, اور وہ ایسا سفارشی ہوگا جس کی سفارش قبول کی جائے گی. تو عظمت قرآن, فرمایا کہ یہ قرآن کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ کن چیز ہے, اور ایسی کوئی ہنسی کھیل کی بات نہیں. تسلی رسول آ رہی ہے, انہم یقیدون قیدا, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سازشیں کر رہے ہیں دین حق کو مٹانے کی, آپ کو سزانے چتانے کی. وعقید قیدا, اور ہم بھی ایک تدبیر کر رہے ہیں ان کی ہلاکت کی, ان کی بربادی کی. فمہل الکافرین, بس مہلت دیجئے کافروں کو. امہلہم رویدا, یعنی مہلت تھوڑے دنوں کی. بس ایک سورت اور ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد رکیں گے. ویسے ارادہ تو سورہ فجر تک تھا, لیکن بہرحال الحمدللہ کافی قریب آ گئے ہیں سورہ اعلیٰ تک. تو سورہ اعلیٰ میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے. مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی نماز میں, عیدین کی نماز میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابتدائی پانچ آیات میں بیان توحید ہے اور صاف باری تعالیٰ بیان ہو رہے ہیں. سبح اسم ربک الاعلیٰ, تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی جو سب سے اعلیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دو صفات آ رہی ہیں, رب ہے اور اعلیٰ ہے. الذی خلق فسوا, جس نے پیدا کیا اور پھر ہر چیز کو درست فرمایا. تو یہ تیسری اور چوتھی صفت خلق فسوا. اور فرمایا والذی قدر فہدا, اور وہ اللہ وہ ہے جس نے اندازہ ٹھہرایا اور پھر ہر چیز کو ہدایت دی. تو شیر کو ہدایت ہے گوشت کھائے, بکری کو ہدایت ہے کہ وہ چرے, انسان کے لیے بھی جو چیزیں استعمال کی ہیں اسے وہ بلٹ ان ہیں, وہ انسان اسی طرح چل رہا ہے جیسے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے, سوائے اس اختیار کے جو اللہ نے دے دیا, اس کا بھی صحیح استعمال کرے تو اپنا ہی فائدہ. تو تقدیر بنانا اور پھر ہر چیز کو ہدایت دینا, یہ گویا پانچویں اور چھٹی صفت ہے اللہ کی. والذی اخرج المرعى, اللہ کی ساتویں صفت, وہ اللہ جس نے اگایا چارہ. اور آٹھویں صفت فجعلہ غصاء احوا, پھر کر دیا اس کو خشک اور چورا چورا. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی, اور آیت نمبر 6 سے 9 تک بیان رسالت آ رہا ہے. سو نقرئک فلا تنسا, بس ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. تو یہ حفظ کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے, اس مشقت سے آپ کو بچایا گیا کہ بس ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے اور پھر آپ یاد رکھیں گے. الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ ہی چاہے. وہ آیتیں جو اللہ کو منسوخ کرنی مطلوب تھی انہیں پھر حافظے سے بلا دیا گیا. انہو یعلم الجہر وما یخفا, بے شک وہ جانتا ہے جو کچھ ظاہر ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے. وَيُنَصِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور فرمایا کہ اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے چلنا آسان طریقے پر, یعنی شریعت پر. فذکر, بس آپ نصیحت کیجئے. ان نفعات الذکرہ, اگر فائدہ مند ہو نصیحت کرنا, ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ فائدہ مند ہے نصیحت کرنا, آپ نصیحت کرتے رہیے, آپ کا کام یہی. آگے پھر نتیجہ بیان ہو رہا ہے نصیحت کا. سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى, بس نصیحت حاصل کرتا وہی ہے جو ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور اس نصیحت سے علیحدہ وہ رہتا ہے جو بڑا بد نصیب ہے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, اب انجام فریقین آ رہا ہے, پہلے بد نصیب کا انجام, اور وہ داخل ہوگا سخت آگ میں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى, پھر نہ تو مرے گا اس میں اور نہ ہی زندہ رہ سکے گا. اب خوش بختوں کا انجام. قد افلح من تزکا, اور یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ حاصل کیا, قرآن کی آیات کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا. وذکر اسم ربہ فصلى, اور یاد کیا اپنے رب کے نام کو اور نماز ادا کی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم تو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. والآخرت خیر وابقا, حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ان نہاذا لفی الصحف الاولی, بے شک یہی تھا پہلے صحیفوں میں بھی. صحف ابراہیم و موسیٰ, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں. علماء بیان کرتے ہیں 10 صحیفے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے. و موسیٰ, اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بیان ہوا, اور یہی بات آتی ہے کہ تورات سے پہلے 10 صحیفے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے.
تو اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. دعا فرما لیجئے. اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارکت یا ذل جلال والاکرام. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما. اللہ اس قرآن کو ہمارے امام بنا دیجئے، نور بنا دیجئے، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللهم ذکرنا منه ما نسینا. اللہ ہم اس میں سے یاد کرا دیجئے جو ہم بھلا بیٹھے. وعلمنا منه ما جہلنا. اور ہمیں علم عطا فرما دیجئے اس میں سے جو ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوتہ آنا لیل وآنا نہار. اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا. اے اللہ بنا دیجئے اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار. ونورا صدورنا. اور ہمارے سینوں کا نور. وجلاء احزاننا. اور ہمارے دکھوں کا مداوا. وذهاب همومنا وغمومنا. اور ہماری فکروں اور پریشانیوں کے دور کرنے کا ذریعہ. اے اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمائیے. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ خصوصاً غازہ کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، عراق کے مسلمان، بوسنیا کے مسلمان، اے اللہ برما کے مسلمان اور جہاں جہاں مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ کفار کو ان کی شرارتوں کی سزا عطا فرمائیے. اے اللہ اسلام کو غالب فرمائیے. اے اللہ ہمیں اسلام کی برکات دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ خصوصاً پاکستان میں امن قائم فرمائیے. اے اللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی تمام سازشوں سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش فرمائیے. اے اللہ ہماری عوام کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے محلوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے شہروں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ پاکستان میں اسلامی نظام کو غالب فرمائیے. اے اللہ پھر پاکستان سے پھر باقی پوری دنیا میں بھی اسلام کو غالب فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی تمام صلاحیتیں دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہمارے والدین کی تمام گناہوں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہماری مدد فرمائیے اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، بہترین طرح سے اپنی عبادت کرنے پر. اے اللہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اے اللہ اس کی غلطیاں جو ہیں پڑھنے اور سننے میں اللہ ان سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہمیں مزید ذوق اور شوق سے باقی پورے سال قرآن کی تلاوت جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنے رسول سے محبت عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنے آپ سے اللہ محبت عطا فرمائیے. اے اللہ ہر اس شخص سے محبت عطا فرمائیے جو آپ سے محبت کرنے والا ہے. اے اللہ ہر اس عمل سے محبت عطا فرمائیے جو آپ کی محبت سے قریب کرنے والا ہے. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھیے ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھیے. اے اللہ ایمان پر موت عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.